الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. ہماری گفتگو یہاں پہ پہنچی تھی کہ حکومت جو بنی نوع بشر کی بقا کا ضامن ہے، چونکہ انسان معاشرتی ہے، اجتماعی مخلوق ہے، اس کی بقا کے لیے ایک قانون چاہیے اور قانون کو نفاذ چاہیے، اور نفاذ قانون کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم نتیجہ لیں اس سے دین کی رائے حکومت کے بارے میں، آج کہتا ہے کہ دین نے ایک اور دائرہ مقرر کیا ہے اور وہ ہے حقوق کا دائرہ. حکومت کے بارے میں مذہب یا دین یا اسلام کی رائے کیا ہے، اسلام میں تصور کیا ہے حکومت کا، یہ معلوم ہوگا ہمیں جب ہم ان حقوق سے آشنا ہو جائیں جن کا دائرہ دین نے مشخص کیا ہے. حق کی تعریف کی تھی آپ کے سامنے اور سرچشمہ اس کا بیان کیا تھا کہ حق پیدا کہاں سے ہوتا ہے، کب انسان کو کسی شے کے متعلق استحقاق انسان میں پیدا ہو جاتا ہے، کسی مال کا استحقاق، کسی ثروت کا استحقاق، کسی زمین کا استحقاق، کسی گھر کا استحقاق، کسی کام کا استحقاق، بعض تعلقات اور روابط کا جو استحقاق انسان کو حاصل ہوتا ہے، سرچشمہ استحقاق عرض کیا تھا مالکیت ہے. اب ہم دیکھیں کہ انسان کی مالکیت کا دائرہ کہاں تک ہے، تاکہ انسان کے استحقاق کا دائرہ بھی اتنا ہی وسیع ہو. اگر ہم توجہ کریں نصوص دینی کی طرف، تعلیمات دینی میں ایک غور و خوض کریں، بخوبی معلوم ہو جائے گا ہمیں کہ انسان کی مالکیت کا دائرہ کیا ہے. ہر چیز کا مالک حقیقتاً ذات خداوند تبارک و تعالی ہے، ہر چیز کی مالک. خود انسان، انسانی حیات، انسان کا وجود، انسان کا پیکر، انسان کے اعضاء، اس کے جوارح، ان سب کا مالک حقیقتاً ذات خداوند تبارک و تعالی. اور مالکیت اللہ کی دلیل یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی جیسا بھی تصرف انسان کے وجود میں کرے کر سکتا ہے. جو جس مصرف میں انسان کو کام ملائے لا سکتا ہے، لیکن خود انسان کے لیے یوں نہیں ہے، اتنی کھلی اجازت انسان کو نہیں ہے. انسان کی مالکیت کی حدود اگر دیکھیں تاکہ انسانی استحقاق کو ہم جان سکیں، انسان اپنے وجود کا بھی حقیقتاً مالک نہیں، مالک حقیقی ذات خدا ہے. اب اس پر فراوان آیات ہیں قرآن مجید میں، اور روایات اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں جو ان آیات کی تشریح اور تفسیر کے طور پر وارد ہیں. اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ انسان کی مالکیت اس قدر ہے کہ حتی اپنے وجود کا بھی مالک نہیں ہے، تو اپنے علاوہ دوسری اشیاء اور دوسرے انسانوں کا مالک بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا. جب اپنا مالک نہیں ہے، میں اپنا مالک نہیں ہوں، بدرجہ اولا آپ کا نہیں ہو سکتا پھر مالک. میں خود اپنا مملوک نہیں ہوں، اپنی ملکیت میں خود نہیں ہوں، بس آپ بھی میری ملکیت میں نہیں ہیں. نہ کوئی انسان نہ غیر انسان انسان کی ملکیت میں نہیں ہے، بلکہ انسان سے بھی زیادہ وسیع تر کوئی مخلوق کسی مخلوق کی مالک نہیں ہے. مالک ہونا یعنی حق کے تصرف رکھنا. کسی مخلوق کو کسی مخلوق میں کوئی حق کے تصرف نہیں ہے. اگر کرنا بھی چاہے اس میں تصرف نہیں کر سکتے. بعض تصرفات تو ہیں ہی محال ہیں، ممکن نہیں ہے کہ انسان یہ تصرفات انجام دے سکے. مثلا انسان پتھر کو درخت بنا دے، انسان آگ سے پانی اور پانی سے آگ بنا دے، انسان ہوا کو جامد بنا دے اور جماد کو ہوا بنا دے، ایسے تصرفات انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہیں. جو تصرفات ممکن ہیں انسان کے لیے، وہ بھی فقط استعمال کا حق دیا گیا ہے انسان کو، حق مالکیت نہیں دیا گیا. اور چونکہ مالکیت نہیں ہے انسان کی کسی شے پر، استحقاق انسان بھی کسی شے پر ثابت نہیں ہوتا. ایک کتاب ہے بنام رسالۃ الحقوق، حضرت سجاد علیہ السلام کی، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی. جو مختلف کتب میں ہے، چند دن صفحات ہیں اس کے. بنام رسالۃ الحقوق، انسان پر کتنے حقوق طاری ہوتے ہیں، متعدد حقوق انسان کے انسانوں پر ذکر کیے ہیں. سب سے پہلا حق جو انسان پر لاگو ہوتا ہے، طاری ہوتا ہے، وہ ہے خدا کا حق انسان پر. لیکن انسان کا حق انسان پر، انسان کا حق دوسری چیزوں پر، وہ بھی امام علیہ السلام نے اس رسالہ میں ذکر کیے ہیں. لیکن اسی بزرگوار ہستی نے ایک دوسری جگہ پر روح تعلیمات اسلامی، عرض کر رہا ہوں، دین کا اصلی وہ نظریہ، خالص نظریہ دینی، جو ایک بنیادی اصل کے طور پر ہے، صحیفہ سجادیہ میں اپنی دعا کے ذیل میں ضمن میں فرماتے ہیں کہ خداوند تعالی نے مجھے جو توفیق دی ہے عبادت کی، میں اس توفیق عبادت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور آج جو مجھے توفیق ملی ہے کہ میں اس عبادت پر اللہ کا شکر ادا کروں، یعنی اللہ نے ایک توفیق دی ہے عبادت کی اور ایک توفیق دی ہے اس عبادت پر شکر کرنے کی، میں اس توفیق دوم پر، یعنی یہ جو شکر کی توفیق دی ہے، اس پر بھی اللہ کا ایک شکر ادا کرتا ہوں. اور یہ جو شکر دوم کیا ہے میں نے عبادت پر، اور شکر کی جو توفیق دی ہے مجھے، شکر کے توفیق پر شکر کرنے کی جو توفیق دی ہے، میں اس شکر کے بھی خدا کے ہاں بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں. خب اس سے ہم کیا نقطہ سمجھتے ہیں، ہمارے موضوع کی بات اس میں کیا ہے؟ ہمارے موضوع کی بات اس میں یہ ہے کہ انسان بارگاہ خدا میں کوئی استحقاق نہیں رکھتا. بارگاہ خدا میں انسان کوئی استحقاق نہیں رکھتا کسی چیز کا. ہمارا تصور کیا تھا کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کے نتیجے میں ہمیں ایک استحقاق پیدا ہو جاتا ہے ثواب کا، جنت کا. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ، یہ جو آپ نے عبادت کی ہے اس عبادت کے نتیجے میں نہ صرف آپ میں کوئی استحقاق پیدا نہیں ہوا، چونکہ آپ نے جو کام کیا ہے اس کام کا نتیجہ اللہ کو پہنچے گا یا آپ کو پہنچے گا؟ لیکن آپ اپنے گھر میں گھر تعمیر کروا رہے ہیں، ایک معمار لائے، اس نے آ کر آپ کی دیوار بنائی، دیوار بنانے کے بعد شام کو وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، آپ سے اجرت طلب کرتا ہے، اگر آپ یہ اجرت اس کو نہ دیں یہ ظلم ہے، ستم ہے اس پر، کیوں؟ کہ اس اجرت کا وہ استحقاق رکھتا ہے، حقدار ہے، یعنی آپ کی گردن پر ایک حق طاری ہو گیا ہے اس کا، اور یہ اجرت آپ کو دینی ہے، اگر نہیں دیں گے زمانہ آپ کی مذمت کرے گا، لوگ آپ کی ملامت کریں گے کہ اس حقدار کی اجرت کیوں نہیں دی، اس کا استحقاق تھا یہ اجرت لینا، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو انسان دو رکعت نماز پڑھ کے بارگاہ خدا میں ہاتھ جا پھیلائے کہ مجھے اجرت دیں، ثواب دیں، بہشت دیں، جنت دیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ خدا کو دینا چاہیے ثواب، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ثواب ملے گا، لیکن یہ نہ کہو کہ میں نے یہ دو رکعت نماز پڑھی ہے اسی کاریگر کی طرح جس نے میرے لیے آ کر اجرت پر کام کیا تھا، یعنی یہ دو اینٹیں رکھنے سے اس کے اندر استحقاق آ گیا تھا، دو رکعت پڑھنے سے میری ذات کے اندر استحقاق پیدا ہو گیا نا، یہ استحقاق پیدا نہیں ہوا، کیوں پیدا نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس مزدور نے اپنی محنت، اپنے کام کی توانائی، یعنی اپنی ایک چیز آپ کی دیوار پر خرچ کی ہے، توجہ فرمائیے اس نقطے پر، یعنی اس مزدور نے جس نے آپ کی دیوار تعمیر کی ہے اپنے وجود کی توانائی اور انرجی اپنی اس نے آپ کی دیوار پر خرچ کی ہے، یعنی اس نے اپنی جیب سے، اپنی جانب سے آپ کی دیوار پر کچھ خرچ کیا ہے، لہذا اجرت کا مستحق ہے۔ لیکن آپ نے جو دو رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں ادا کی ہے تو اس میں آپ نے اپنی جانب سے خدا کو کیا پیش کیا ہے، آپ نے اپنی طرف سے، اپنی جیب سے کیا پیش کیا ہے ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تاکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی استحقاق کے اجرت رکھتا ہوں، مجھے بھی ثواب کا حق پہنچتا ہے کہ میں حقدار ثواب بن گیا ہوں، بلکہ اس کی مثال کیا ہے کہ آپ کسی کے باغ میں جائیں، اسی کے باغ سے دو پھول توڑ کے گلدستہ بنائیں اور اسی کو دے دیں باغبان کو، یعنی باغ میں جائیں، اسی باغ سے دو پھول توڑیں، انہی پھولوں کا گلدستہ بنائیں، اسی باغبان سے کہے کہ وہ آپ کے لیے گلدستہ بنائیں، اور جواباً یہی دو پھول اور یہی گلدستہ آپ اسی باغبان کو دے دیں ہدیے کے طور پر، تو آپ نے اپنی جانب سے کیا دیا اس کو؟ اسی کے باغ کے دو پھول، اسی سے بنوا کے یہ گلدستہ اسی کو دے رہے ہیں ہدیہ، آپ نے کس کا استحقاق پیدا ہوا؟ آپ نے اپنی جانب سے کیا دیا اس کو؟ کچھ دیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں دیا، چونکہ کچھ بھی نہیں دیا آپ کسی چیز کے حقدار بھی، یعنی اس گلدستے کی اجرت کے آپ حقدار نہیں بنتے، چونکہ اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں دیا اس کو آپ نے۔ خوب، اب آئے انسان، وجود، اپنے وجود کا میں مالک نہیں، اپنی ہستی کا میں مالک نہیں، یہ سب، یہ باغ سارا، یہ گلستان انسانیت، یہ سارے کا سارا کس کی ملکیت ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ کی۔ اب اسی انسان نے اٹھ کر خدا کی دی ہوئی قوت، یہ جو نماز میں کہتے ہیں بحول اللہ وقوته اقوم و اقعد، اللہ کی دی ہوئی قوت سے اٹھتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی قوت سے بیٹھ رہا ہوں۔ خوب، خود نماز آپ نے جو ادا کی، اللہ کی قوت سے اٹھے، اللہ کی قوت سے بیٹھے، زبان آپ کی ذکر کیا، یہ ذکر زبان جو ہلی کس کی قوت سے ہلی؟ اللہ کی قوت سے ہلی۔ آپ نے سجدہ کیا خدا کی قوت سے، رکوع کیا خدا کی قوت سے، زبان بھی آپ کی اپنی نہیں کہ وہ نہ دیتا تو نہ دیتا، اس نے زبان بھی دی، اس کی ہے، وجود اس کا ہے، قوت اس کی ہے، سب کچھ اس کی طرف سے ہے، سب کچھ اسی کا ہے، توفیق اس کی ہے، سب کچھ اس کا ہے، اور اسی کی بارگاہ میں جا کر اسی کی دی ہوئی شے آپ نے پیش کر دی. اب آپ میں کیا استحقاق پیدا ہوا، کس اجرت کے مستحق قرار پائے ہم دو رکعت نماز پڑھ کر؟ یہ دو رکعت نماز جو ہم نے پڑھی ہے یہ شکر ہے کس کا؟ اس خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا، نہ یہ کہ اس سے مجھ میں اور استحقاق پیدا ہو گیا ہے، میں اور زیادہ حق جتلانا شروع کر دوں ذات خدا پر. یعنی پہلے سے جو مجھے نعمتیں دی ہیں، وہ مجھے پیدا کیا، انسان بنایا، صحیح و سالم، خوبصورت بنایا، میری زندگی کے لیے سارے اسباب وسائل خدا نے فراہم کیے، یہ ساری نعمتیں مجھے دی، ان نعمتوں کا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شکر. تو اب آپ آتے ہیں دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں، یہ دو رکعت نماز یہ شکر ہے ان نعمتوں کا جو خدا نے آپ کو دی. یعنی یہ اٹھنے کی توفیق، یہ بیٹھنے کی توفیق، یہ دیکھنے کی توفیق، یہ بولنے کی توفیق، یہ انسان بننا، یہ سب سے بڑی نعمت، یہ عقل، یہ سلامتی، یہ صحت، اس کا شکرانہ ہے دو رکعت نماز. نہ یہ کہ دو رکعت نماز اجرت کی ہے میں نے، یعنی اجرت پر کام کیا میں نے، مزدوری کی ہے، اور اس پر بھی مجھے ایک حق میرا بن گیا ہے ذات خدا پر، نہ حق نہیں بنا کوئی بھی. لذا اگر ذات خدا ان اعمال کا کوئی بھی ہمیں اجر نہ دے تو ہم پر ظلم نہیں کیا. حضرت سید الساجدین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں ان عبادتوں کا کوئی صلہ بھی نہ دے تو اللہ نے ہم پر ظلم نہیں کیا. آپ کے گھر میں کام کرنے والا مزدور، آپ کا نوکر نوکرانی، جو صبح سے لے کر شام تک آپ کے گھر میں مصروف کار ہے، اگر آپ کو آپ اس کو اس کی اجرت نہ دیں، آپ نے اس پر ظلم کیا ہے. لیکن اللہ اگر ان عبادتوں کا ہمیں صلہ نہ دے تو ہم پر ظلم نہیں کیا. کیا فرق ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے جتنی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں کی ہیں، یہ ہم نے اپنی طرف سے خدا کو کچھ بھی نہیں پیش کیا، بلکہ گزشتہ نعمتوں کا شکر کیا ہے، اور شکر سے انسان کے اندر کوئی استحقاق پیدا نہیں ہوتا. آپ کسی آدمی کو 2 روپے دیتے ہیں، وہ 2 روپے لے کر آپ کا شکر ادا کرتا ہے، اس شکر ادا کرنے پر اگر آپ اس کو کچھ بھی نہ دیں، یعنی شکر ادا کرنے کا صلہ نہ دیں، تو آپ نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا. یہ کیوں ہے؟ یہ فلسفہ کیا ہے اس بات کا جو امام چہارم کی زبان مبارک سے ادا ہوا، اور آپ کی خدمت میں اس کو اس لیے گواہ شاہد کے طور پر پیش کیا، اس لیے کہ انسان اس دید سے اگر دیکھا جائے کسی چیز کا مالک نہیں ہے، حتیٰ اپنے بدن کا، اپنی حیات کا. کل مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اسی وجہ سے انسان کو اپنی حیات کے خاتمے کا حق نہیں ہے، اپنی انگلی تک کاٹنے کا حق نہیں ہے، چونکہ اس کا مالک نہیں ہے انسان، اپنی حیات کا مالک نہیں ہے انسان. جب اپنا ہی مالک نہیں ہے، اپنے علاوہ کسی کا بھی مالک نہیں. اور استحقاق اور حق انسان میں پیدا ہوتا ہے مالکیت کی وجہ سے. میں اس گلاس پر حق رکھتا ہوں کیونکہ اس کا مالک ہوں، اس میز پر اس وقت میرا حق بنے گا جب میں اس کا مالک ہوں، اگر مالک ہی نہیں ہوں میرا کوئی حق نہیں بنتا. بس حقوق اللہ اور حقوق العباد معلوم ہو گیا ہمیں، اس کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، ہر وہ چیز حقوق اللہ میں سے ہے جس کا مالک خدا ہے، ہر وہ چیز حقوق عباد میں سے ہے جس کے مالک عباد ہیں. جس کا مالک انسان ہے وہ حقوق بشر میں ہے، جس کا مالک انسان نہیں ہے وہ حقوق بشر میں شامل نہیں. لذا حیات، حق کے حیات حقوق بشر میں نہیں ہے کہ انسان آئے اور اپنا یہ حق مرضی ہے، اپنا حق رکھے، اپنا حق نہ رکھے. اسی طرح سے عصمت اور ناموس، عصمت اور ناموس یہ حقوق بشر میں سے ہے، ہرگز. لہذا دو انسان اگر راضی بھی ہوں ایک بدکاری پر, راضی ہو دونوں راضی ہوں اور اپنی رضا سے یہ بدکاری کریں تو بھی اس کو جرم سمجھا جائے گا. اب یہاں پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری عزت اور میرا ناموس میری اپنی ملکیت ہے اور میں جس کو چاہوں یہ پیش کر دوں. حق نہیں ہے آپ کو, آپ کی ناموس ہے, آپ کی عزت ہے, لیکن آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ طبق میں رکھ کر ہر ایک کے سامنے اس کو پیش کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا حق نہیں ہے, آپ کی ملکیت نہیں ہے, یہ آپ کو دی ہے اللہ نے, لیکن اس کا مالک خدا نے آپ کو نہیں بنایا. لہذا تباہ کاری, بدکاری تمائل کے ساتھ رضا کے ساتھ کی جائے یا رضا کے بغیر کی جائے, جبرن کی جائے, ہر دو صورتوں میں حق خدا پائمال ہوا ہے, ہر دو صورتوں میں جرم ہے. بس انسانی حقوق کا ایک خاص دائرہ ہے اور وہ دائرہ انسانی ملکیت سے معلوم ہوتا ہے. مالکیت انسان کا دائرہ یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے, بس اللہ کے مقابلے میں انسان کسی چیز کا حقدار بھی نہیں ہے. خوب یہی سے اب ہم دیکھیں کہ انسان کو خداوند تعالی نے بائی کہ انسان مالک نہیں ہے, لیکن بعض چیزوں کے استعمال کا حق خدا نے دیا ہے انسان کو. مالک نہیں ہے انسان, لیکن استعمال کی اجازت دی ہے. انسان اپنے پاؤں کا مالک نہیں ہے, لیکن پاؤں سے استفادے کی اجازت ہے. آنکھوں کا مالک نہیں ہے, لہذا آنکھیں اپنی پھوڑ نہیں سکتے, آپ جرم کریں گے اگر پھوڑے گا کوئی, حق نہیں پہنچتا, لیکن ان آنکھوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. زبان آپ کی نہیں ہے, ملکیت آپ کی نہیں ہے, یہ چونکہ آپ کی ملکیت ہوتی آپ کاٹ کے پھینک دیں اس کو, اپنی ملکیت ہے جو مرضی ہے کریں, لیکن آپ کو حق نہیں پہنچتا اپنی زبان کاٹ دیں. آپ کو زبان استعمال کرنے کا حق ہے, ملکیت کسی اور کی ہے. آریتن, آریتن آپ کے پاس ہے, امانت کے طور پر آپ کے پاس ہے, اور امانت میں اتنا تصرف جائز ہے جتنا صاحب مال اجازت دے. مثلا آپ نے ایک گاڑی لی کسی سے امانت کے طور پر حیدرآباد جانے کے لیے, تو آپ نواب شاہ نہیں جا سکتے پھر اس پر, چونکہ جس کی یہ گاڑی تھی اس نے آپ کو فقط یہاں تک استعمال کرنے کی اجازت دی, اس سے آگے استعمال کی اجازت اس نے نہیں دی. یہ اس کے مال میں خیانت ہو جائے گی اگر اس سے ایک میٹر بھی آگے بڑھے. یہ ساری چیزیں جو انسان کو اللہ نے عطا کی ہیں, اعضاء و جواری کی میں نے مثال دی ہے, ساری چیزیں یہ خدا نے ہمیں استعمال کی اجازت دی ہے. ان میں ہم کتنا استعمال کریں, کتنا ان کو استعمال کریں, کتنا تصرف کریں, جتنی خدا نے اجازت دی ہے. لہذا زبان کو اس سے زیادہ استعمال نہ کریں جتنی خدا نے اجازت دی ہے, آنکھ کو اس سے زیادہ استعمال نہ کریں جتنی خدا نے اجازت دی ہے. یہی حق حیات, بہترین دلیل کہ یہ انسان کا اپنا حق نہیں ہے خدا کا ہے, وہ یہ ہے کہ خدا جب کہے اپنی حیات کا خاتمہ کر دو یہ جائز ہے. جنگ کے لیے جائیں آپ, جہاد کے لیے جائیں, یقین ہے آپ کو کہ جان چلی جائے گی, وہ چلی جائے, وہاں یقین ہے زندگی جانے کا, چلی جائے, جرم نہیں ہے. نہ صرف جرم نہیں ہے بلکہ بہت ہی اچھا کام بھی ہے, بہت ہی فضیلت بھی ہے, بہت ہی ایک بہت بڑا امتیاز بھی ہے یہ جان دینا, یہ بھی میری حیات ہے. گھر میں بیٹھ کر اپنے سر میں گولی مار لوں, میں صرف کوئی کمال نہیں کیا بلکہ امانت خدا میں میں نے خیانت کی, جرم کیا ہے میں نے. دشمن آ کر اسی جگہ گولی مار دے, اس نے میری حیات کا خاتمہ کر دیا, میری زندگی کا. یہ نہ صرف تجاوز نہیں ہے کسی کے حق پر بلکہ بہت بڑا کمال بھی ہے. کیوں؟ کہ آپ نے امانت اسی کو پلٹا دی جس کی یہ امانت تھی, اسی کے حکم پر آپ نے یہ حق اسی کو پلٹا دیا جس کی یہ شے تھی. لہذا جہاد میں, جنگ میں جان دے دینا یہ کمال ہے, فضیلت ہے. اپنے ہاتھ سے اپنی جان کا خاتمہ کر لینا یہ جرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کا حق تھا اس حیات پر وہ کہے اس کو یہاں آ کے خرچ کر دو میں وہیں خرچ کر دوں, وہ کہے اس کو یہاں آ کے استعمال کرو میں یہاں استعمال کروں, وہ جہاں کہ اس کا خاتمہ کر دو میں اس کا خاتمہ کر دوں, لیکن اپنی مرضی سے میری مرضی نہیں چلتی, چونکہ میرا حق نہیں ہے, یہ مجھے حق نہیں ہے اس پر, میری ملکیت نہیں ہے یہ چیز. بس انسانی حقوق کا دائرہ انسانی ملکیت سے معلوم ہو گیا. اب ہم آئیں دیکھیں جب انسان اپنی انفرادی زندگی میں اپنی ذات میں اپنی وجود اپنی حیات اپنے اعضاء و جوارے کا مالک نہیں ہے, انہیں ختم نہیں کر سکتا. اب آئیں انسانی معاشرے میں انسانی اجتماع میں آئیں ہم. آیا انسان انسانی اجتماع کا مالک ہے؟ انسان انسانوں کا مالک ہے؟ ہرگز. حق مالکیت انسان کو حاصل نہیں ہے. جب حق مالکیت نہیں ہے, یعنی مالکیت نہیں ہے, اصلا حق پیدا ہی نہیں ہوتا. حق کی پیدائش مالکیت کی شکم سے ہوتی ہے. مالکیت کے پیٹ سے حقوق نکلتے ہیں. جب مالکیت نہیں ہے حقوق بھی نہیں ہے. میں جن چیزوں کا مالک نہیں ہوں ان پر حق بھی نہیں رکھتا. انسان معاشرے کا مالک نہیں ہے, انسان دوسرے انسانوں کا مالک نہیں ہے, انسان اپنا مالک نہیں ہے. بس معلوم یہ کہ انسان نہ اپنے اوپر حق رکھتا ہے نہ دوسرے انسانوں پر کوئی حقوق رکھتا ہے. یہ حق حق کے خدا ہے, حقوق اللہ میں سے. اگر یہ حقوق اللہ میں سے ہے بس سونپ دے یہ خدا کو. خدا نے جہاں تک اس کو اجازت دی ہے ان اعضاء و جوارے کی استعمال کی وہاں تک استعمال کرے. معاشرے میں اجتماع میں آ کر جامعہ میں آ کر جتنی اللہ نے اس کو اجازت دی ہے اس حد تک آ کر استعمال کرے, تصرف کرے, عمل کرے. اس سے بڑھ کر اگر عمل کرے گا یہ خیانت کر رہا ہے حق کے خدا میں, ملکیت خدا میں یہ خیانت کر رہا ہے, خیانت کر رہا ہے, انسان جرم کر رہا ہے. اب ہم آئیں اپنی گفتگو کی طرف اس تمہید کو لے کر کہ کس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ انسان کے لیے قانون بنائے. پاس حق کی ہو رہی ہے, حقوق کی. آیا انسان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے قانون بنائے, آئین بنائے, ضابطہ بنائے؟ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ نہیں حق پہنچتا انسان کو. کیوں؟ اس لیے کہ حقوق انسان کے پیدا ہوتے ہیں انسان کی ملکیت سے, اور انسان کی ملکیت اتنی محدود ہے کہ اپنی ذات تک کا مالک نہیں ہے. بس اپنی ذات کے لیے بھی انسان خود قانون نہیں بنا سکتا. اگر بنایا یہ دوسرے کی ملکیت میں خیانت کی ہے, جرم کیا, یہ حق نہیں پہنچتا. آپ کے لیے بھی میں نہیں بنا سکتا قانون. کیوں؟ کہ آپ میری ملکیت میں نہیں ہیں. جب میری ملکیت میں نہیں ہے, ملکیت سے حقوق پیدا ہوتے ہیں. جب ملکیت کا ہی فقدان ہے حقوق کا بھی فقدان ہے. مجھے کوئی حق بھی نہیں پہنچتا, حقوق حاصل نہیں ہوتے مجھے اصلا. پس سب سے پہلا مطلب یہ ہوا کہ یہی انسان جس کی بقا کے لیے ایک قانون کا ہونا ضروری ہے. سوال یہ کہ یہ قانون کون بنائے, قانون بنانے کا حق کس کو ہے؟ حق پیدا ہوتا ہے مالکیت سے, اور انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے حتی اپنا. بس انسان کو حق کے قانون سازی نہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, اس کو چاہے جائے کہ دوسروں کے لیے بنائے. اب آتے ہیں ہم قانون. پس معلوم ہو گیا کس نے بنانا ہے. اسی نے بنانا ہے جو مالک ہے اس چیز کا, جس کے لیے قانون کی ضرورت ہے, آئین کی ضرورت ہے, ضابطے کی ضرورت ہے. اس نے قانون بنا دیا. اب قانون بنانے کے بعد ضرورت ہے اس قانون کے نفاذ کی, کیونکہ قانون کے بغیر بھی نوع بشر باقی نہیں رہ سکتی, اور قانون بن جائے لیکن نافذ نہ ہو, اس کے بغیر بھی, نفاذ کے بغیر بھی بنی نوع بشر اپنی حیات کو جاری اور برقرار نہیں رکھ سکتی. نفاذ چاہیے. کون نافذ کرے؟ یہ حق کس کا ہے؟ حقوق بشر میں سے ہے, یہ انسانیت کے حقوق میں سے ہے کہ انسان قانون بنائے اور اس قانون کو آ کر نافذ کرے. یہ حق ہے انسان کو؟ کہتا نہیں, کیونکہ انسان مالک نہیں ہے. جب مالک نہیں ہے اس کو حقوق بھی نہیں ہے. جب حقوق نہیں ہے تو پس اگر اس نے آ کر قانون بنا کر نافذ بھی کرنا شروع کر دیا تو یہ بھی خیانت ہے کسی دوسرے کی ملکیت میں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں آ کے قانون بناؤں, کب سوئیں کب جاگیں, کس دروازے سے آئیں کس دروازے سے نہیں جائیں, اپنا سامان کہاں رکھیں, فرنیچر کہاں رکھیں, آپ خود کہاں بیٹھیں, اپنا مکان کتنے منزلہ بنائیں, اس کے نقشہ کیا ہونا چاہیے. آپ کے گھر کے میں قانون بناؤں, مجھے حق نہیں پوچھتا, اور اگر میں نے زور استعمال کر کے اور اپنی قدرت اور طاقت کا سہارا لے کر یہ کام اگر میں نے کر دیا تو میری ملامت کریں گے لوگ, مذمت کریں گے, جرم کیا ہے میں نے, خیانت کی ہے, آپ کی قلمرو میں جا کر میں نے مداخلت کی ہے جو میرے لیے جائز نہیں تھی. بس اب مجھے کیا کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے جس کی یہ قلمرو ہے, جس کی ملکیت ہے, اسی سے کہوں کہ وہ بھی قانون بنائے اور نفاذ قانون بھی وہی کرے, یہ اسی کا حق ہے. بس دین نے اس سے پہلے کہ حکومت کے بارے میں دین آ کر کوئی نظریہ بیان کرے, پہلے اس نے حقوق کا تعین کیا ہے کہ حقوق بشر کا دائرہ کہاں تک ہے, قلمرو کہاں تک ہے. کہیں ایسے تو نہ ہو کہ ہم حقوق خدا کو بشر کے حقوق شمار کرنا شروع کر دیں. اللہ کے حقوق انسان کے کھاتے میں لکھنا شروع کر دیں. قانون بنانا, قانون نافذ کرنا, یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے, حقوق الہی میں سے ہے. لیکن ہر دو مرحلوں میں, قانون بنانا اور قانون نافذ کرنا, یہ ایک اور پیچیدگی پھر پیدا ہو جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر یہ حقوق بشر میں سے نہیں ہے, حقوق اللہ میں سے ہے اور اللہ نے یہ کام کرنا ہے, بشر کو حق نہیں پہنچتا, تو بشر پھر کس طرح سے اللہ سے یہ قانون دریافت کرے اور اللہ کس طرح سے بشر پر یہ قانون نافذ کرے. یہاں پر میں ایک اور نقطہ بہت ہی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور امید ہے کہ یہ نقطہ آپ کے بہت سارے شبہات کا بھی جواب واقع ہو جائے, بہت سارے ایسے مسائل مشکلات فکری جو انسان کے ذہن میں کھٹکتی رہتی ہیں کبھی کبھی, ان کا جواب بھی یہیں سے معلوم ہو جائے گا. اور یوں ہونا چاہیے جب ایک ضابطہ, ایک قانون, ایک قاعدہ کسی خاص مسئلے کے لیے بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق فقط اسی مسئلے سے ہے, بلکہ اس سے ہزار گریں کھلنی چاہیے انسان کے لیے. امیر علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب ایک مسئلہ مجھے بتایا کرتے تھے تو اس سے میرے لیے ہزار باب علم کھلتے تھے, اور ہر باب علم سے پھر میں خود ہزار باب علم کھول لیتا تھا. یعنی ایک مسئلہ رسول اللہ بیان کرتے تھے اور علی علیہ السلام کو اسے ایک مسئلے سے کتنی باتیں سمجھ میں آتی تھیں, ہزار کو ہزار میں ضرب کریں کتنے ہو گئے, 10 لاکھ, 1 ملین. یعنی رسول اللہ ایک مسئلہ بیان فرماتے تھے اور علی علیہ السلام کو کتنی باتیں سمجھ میں آتی تھیں, 1 ملین باتیں سمجھ میں آتی تھیں, 1 ملین. علم لدنی ایسے ہوتا ہے. اب ہمیں جو پیروان علی ہیں, مقام علی تک تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا, اصل کسی کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں بھی ایسے ہوں, لیکن اتنا تو ہو کہ اگر مولا کو ایک مطلب سے 1 ملین مطلب سمجھ آتا ہے تو اس مولا کے پیروکار کو 1 مطلب سے 10 مطلب تو سمجھ میں آنے چاہیے. مومن کی جو تعریفات میں سے ہے, مومن کے اوصاف میں سے ہے کہ مومن بہت صاحب فراست و ذکاوت ہوتا ہے. فراست و ذکاوت اوصاف مومنین میں سے ہے. اتقو فراست المومن فانہ ینظر بنور وجہ اللہ. مومن کی فراست سے بچو کہ وہ نور خدا سے دیکھتا ہے, حدیث میں ہے. مومن کی فراست سے بچو کہ وہ نور خدا سے دیکھتا ہے. یہ فراست مومن کے لیے شرط ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ اس نقطے کو فقط آپ اپنی اس گفتگو کے لیے ہی استعمال کریں, کئی اور شبہات بھی اس سے اگر ہیں ذہن میں, لا محالہ ہیں, سوچنے والوں انسانوں کے ذہنوں میں شبہات آتے ہیں، شکوک آتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے کلید کیا، وہ یہ مطلب ہے کہ ذات خداوند تبارک و تعالی حق کے قانون سازی فقط ذات خدا کو حاصل ہے، قانون جامعہ بشری پر نافذ کرنا فقط اللہ کا حق ہے. دلیل اس کے لیے عرض کی آپ کی خدمت میں، لیکن یہ حق اب استعمال کرنے کی باری آتی ہے کہ اللہ قانون بناتا ہے انسان کے لیے اور اس قانون کو نافذ کرتا ہے انسان پر. اس کے لیے دو تین مرحلے چاہیے. ایک مرحلہ ذات خدا سے یہ قانون دریافت کرنا، لینا، کیونکہ قانون کا حق کس کو ہو گیا؟ فقط خدا کو. تو اب ہے تو انسان کے لیے، یعنی خدا نے اپنے لیے تو قانون نہیں بنانا، انسان کے لیے بنانا ہے، بس انسان تک پہنچنا چاہیے. بس پہلا مرحلہ یہ ہوا کہ انسان یہ قانون ذات خدا سے دریافت کرے جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے. دوسرا مرحلہ اس قانون کی تشریح تفسیر کی ضرورت ہے. تیسرا مرحلہ اس قانون کے نفاذ کی ضرورت ہے. فرد فرد بشر کو، پورے جامعہ بشری کو، معاشرہ انسانی کو، ہر انسان کو. اب ہر انسان کو ضرورت ہے، ہر انسان پس کیا کرے؟ ذات خداوند تبارک و تعالیٰ سے قانون دریافت کرے، میں بھی اور آپ بھی، وہ جو گزر گئے وہ بھی، جو آئیں گے وہ بھی. ہر انسان قانون کی تفسیر بھی جانتا ہو، ہر انسان قانون کو نافذ بھی کر سکے. یہ تین مرحلے. خوب ایک صورت یہ ہے کہ فرد فرد خود اللہ سے پیغام دریافت کرے. یہ نہ ہونے والی بات ہے، ممکن نہیں ہے. کیوں؟ مگر اللہ میں قدرت خدا محدود ہے، خدا میں اتنی قدرت نہیں کہ وہ فرد فرد کو اس کا قانون بتا دے. یعنی ہر فرد ہم میں سے وہ خود ڈائریکٹ خدا کی ذات سے اپنا قانون لے اور پھر اس قانون کی تشریح بھی اللہ سے پوچھے اور اس قانون پر نفاذ بھی خود ذات خدا کرے بغیر کسی واسطے کے. یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ اللہ کے لیے ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ کیا بات، کیا جواب ذہن میں آتا ہے؟ ذات خدا، قدرت خدا کے لیے یہ عین ممکن ہے کہ فرد فرد کو اس کے وظائف، اس کے فرائض، اس کے حدود و سب کچھ بتا دے اور اس کو اس کی تشریح بھی کر دے اور اس کو نافذ بھی کرے اس کی ذات پر. قدرت خدا میں کوئی محدودیت نہیں. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا، یہ کہ قدرت خدا میں کوئی محدودیت نہیں ہے. خب اگر قدرت خدا میں کوئی محدودیت نہیں ہے، کیوں نہیں یہ کام ہوا پھر؟ کیوں یہ طریقہ خدا نے انتخاب نہیں کیا؟ فرد فرد بشر کو کسی واسطے کے بغیر قانون پہنچاتا، اس کے لیے تشریح کرتا اور اس پر نافذ بھی کرے. یہ تو ہمیں یقین ہے نا کہ ایسے نہیں ہوا، یعنی آج تک ایسے نہیں ہوا کہ فرد فرد کی رسائی خدا تک ہو گئی ہو. کس کمی کس میں ہے؟ قدرت خدا میں کوئی محدودیت نہیں ہے. یہ جو عرض کر رہا تھا، ایک بہت ہی اصول جامع آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کے بہت سارے مشکلات حل ہو جائیں گی، فکری اگر ہیں ذہن میں، وہ اس کی باری اب آ گئی ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں بھی لینے دینے کا کوئی عمل واقع ہوتا ہے، ہم بھی آپس میں روزمرہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، لینے دینے کا عمل. میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں، آپ لے رہے ہیں، آپ مجھے ایک چیز دیتے ہیں، میں لے رہا ہوں. جہاں بھی ایک آدمی دینے والا ہو اور ایک لینے والا ہو، ایک ذات دینے والی ہو اور ایک ذات لینے والی ہو، لین دین جس کو ہم کہتے ہیں، لینے دینے کا عمل. لینے دینے کے عمل کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، دو چیزیں شرط ہیں. ایک یہ کہ دینے والے میں دینے کی بھرپور توانائی اور قدرت ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ لینے والے میں لینے کی بھرپور قدرت ہو. دینے والے میں، تکرار کرتا ہوں، دینے والے میں دینے کی بھرپور قدرت ہو، محدودیت نہ ہو، عاجز نہ ہو دینے سے، اور لینے والے میں لینے کی بھرپور قدرت ہونی چاہیے. اس وقت لینے دینے کا عمل انجام پا سکتا ہے. اگر دینے والے میں دینے کی قدرت نہ ہو، لینے والے میں لینے کی قدرت ہو، لینے دینے کا عمل انجام نہیں پائے گا. اور اگر دینے والے میں دینے کی بھرپور قدرت ہو، لینے والے میں لینے کی قدرت نہ ہو، تو بھی لین دین نہیں ہو سکتا. خدا کی قدرت میں کوئی محدودیت نہیں ہے، کوئی محدودیت نہیں ہے قدرت خدا میں، لیکن صرف خدا کی دینے کی قدرت لامحدود ہونا یہ کافی نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے سب کچھ انسان کو مل جائے، بلکہ جتنی خدا میں لامحدود قدرت ہے دینے کی، اتنی انسان میں بے پناہ قدرت ہونی چاہیے لینے کی، پھر جا کر یہ عمل انجام پاتا ہے. اللہ میں بے پناہ قدرت ہے، پھر کیوں فرد فرد بشر محروم ہے فیض خدا سے، خود واسطے کے بغیر نہیں لے سکتا. میں نے کہا نا، اگر آپ اہل فکر ہیں کہ انشاءاللہ ہیں، سوچنے سوچ بچار، خدا نے عقل دی ہے سوچنے کے لیے، سوچنے والے کو ہر قدم پر ایک مشکل پیش آتی ہے فکری، لیکن جو چلتا ہی نہیں ہے معذور ہے چلنے سے، یہ خود چلتا نہیں ہے، کبھی اس کو ٹکر نہیں لگتی، کبھی لگی ہے اس کے پاؤں میں، کبھی موچ آئی ہے، کبھی ٹکر لگی ہے اس کو، نہیں لگتی، کیوں چلتا ہی نہیں ہے. جن کو کبھی کوئی فکری مشکل پیش نہیں آئی، اس کا مطلب ہے سوچتے ہی نہیں ہے. سوچنے والے کو تو ہر قدم پر ایک مشکل پیش آتی ہے فکری، اہل فکر کو مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن مشکلات کا حل چاہیے، مشکلات حل مانگتی ہیں اپنا. مشکلات کی حل کی کچھ چابیاں ہوتی ہیں، مشکلات تالے ہیں، فکری تالے ہیں، یعنی کبھی فکر پر تالا پڑ جاتا ہے، اس تالے کو کھولنے کے لیے کیا چاہیے؟ چابی. مشکل پیش آ گئی، اب میں آپ کے سامنے روایت پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، کیا؟ کہ سوال مفتاح العلم. سوال کیا ہے؟ مفتاح علم ہے، یعنی سوال علم کی کنجی ہے، علم کی چابی ہے. سوال کرنے سے علوم کے تالے کھولو، مشکلات کے تالے کھولو، پوچھو، حل کرو مشکل کو. اور وہ کنجیاں اور وہ چابیاں یہ ہیں، یہ موٹے اصول، یہ جو ایک آپ کی خدمت میں آج بیان کر دیا ہے کہ لینے دینے کا عمل، اس کی دو شرطیں ہیں، دو رکن ہیں، ایک یہ کہ دینے والے میں بے پناہ قوت ہو بھرپور، اور دوسری یہ کہ لینے والے میں بے پناہ قدرت ہو. مثلا آپ ملینر ہیں، آپ میں بے پناہ قدرت ہے دینے کی، آپ 6 ماہ کے بچے کو، 9 ماہ کے بچے کو، 1 سال کے بچے کو دیں، اپنی ساری ثروت اس کے ہاتھ میں دیں، اس میں لینے کی قوت نہیں ہے، آپ میں دینے کی قوت ہے، اس میں لینے کی قوت نہیں. دوسری مثال دوں، دیکھیں یہ فرنیچر پڑا ہوا ہے، اب یہ کسی ماہر ہاتھوں نے بنایا ہے، ایک بہت ہی ماہر نجار جس نے یہ، یا ایک بہت ہی ماہر معمار جس نے یہ بلڈنگ بنائی، میز بنائی، کرسی بنائی، اس نے صرف معمار اور نجار کی مہارت کافی نہیں ہے کہ میز بن جائے، بلکہ وہ مواد، وہ لکڑی جو آپ نے اسے دی ہے کہ اس کی میز بناؤ، کرسی بناؤ، اس میں میز بننے کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے. یعنی معمار میں یا نجار میں میز بنانے کی بھرپور قوت ہونی چاہیے، لکڑی میں میز بننے کی بھرپور قوت ہونی چاہیے. لہذا اگر آپ اس کو کیلے کا درخت، کیلے کا درخت دیکھا نا، کیلا کھایا تو ہے نا، کھایا تو ضرور ہے، اس کا درخت بھی تو ہوتا ہے، تنا ہوتا ہے اس کا. آپ ایک بہت ہی ماہر نجار دنیا کا بلائیں، منہ بولی اجرت دیں اس کو، اس کو کہیں کہ میرے لیے ایک یہ میز بناؤ، کرسی بناؤ کیلے کے درخت کی، وہ کہے گا کہ دو برابر اجرت مجھ سے لے لو، یہ کام مجھ سے نہ کرواؤ. تو آپ یہ نہیں اس کو کہہ سکتے کہ آپ میں، میں نے تو سنا تھا کہ آپ میں بھرپور قدرت ہے میز بنانے کی، آپ تو بڑے ماہر ہیں. وہ کہے گا اس میں کیا شک ہے کہ میں ماہر ہوں، مجھ میں بنانے کی اتنا قوت ہے لیکن اس میں بننے کی قوت نہیں، اس میں بننے کی قوت نہیں ہے، مجھ میں بنانے کی قوت ہے. مجھے ایک ایسی شے دو کہ جو بن سکے، نہ بننے والی چیز مجھے دے رہے ہو. اللہ کی ذات میں بے پناہ قوت ہے دینے کی، اور ہر انسان کو دینے کی قوت ہے، لیکن ہر انسان میں اللہ سے لینے کی قوت نہیں. اب یہ آپ کی ذہنی جستجو ہے، اس قاعدے کو لے کر اب نکل جائیں، آپ اپنی مشکلات کے سراغ میں جائیں، اس کنجی سے آپ تالے کھولیں، حل کریں. جہاں جہاں فکری مشکل آتی تھی اب کھولیں، اس کو حل کریں. خداوند تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، ایک آیت بھی پڑھوں. اِنَّا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا. معنی یہ ہے اس آیت کا، وہ سادہ سی آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا. معنی یہ بنتا ہے اس کا کہ ہم نے، ہمارا کام ہے آسمانوں سے پانی نازل کرنا، پانی بارش برسانا. ہم بارش یوں نہیں کہ ایک خاص گھر کے لیے نہیں برسا رہے، ایک خاص ندی نالے کے لیے نہیں برسا رہے، بلکہ ہمارا کام ہے بارش برسانا، چھتوں پر بارش برسانا، سین پہ بارش برسانا، خیابان پہ بارش برسانا، گلی کوچے میں بارش برسانا، ہر جگہ ہمارا کام ہے بارش برسانا. لیکن بارشوں کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ بسا اوقات وہ چھوٹی سی نالی میں تھوڑا سا پانی جا رہا ہوتا ہے، ساتھ ایک نالی ہے اس میں بہت زیادہ پانی جا رہا ہوتا ہے، اور ادھر ایک دریا ہے جو بہت ہی طغیانی سے بہ رہا ہے. یعنی ہمارا کام ہے آسمان سے بارش برسانا، لیکن ندیاں نالے جو بہ نکلتے ہیں تو اس مقدار میں اور اس اندازے کے مطابق بہ نکلتے ہیں جتنی ان میں ظرفیت ہے. بارش ہو رہی ہے، ہم سب گئے پانی لینے کے لیے، میں یہ گلاس لے گیا چھوٹا سا، آپ ایک بالٹی لے گئے، دوسرے صاحب ایک ٹب لے گئے، تیسرے ایک ڈرم لے گئے، چوتھے نے ایک ہوس کھود دیا. تو بارش میرے لیے نہیں برسی، صرف میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے. اب جب بارش ختم ہوئی، جی اپنا اپنا پانی سمیٹو، میں یہ گلاس اٹھا کے لے آیا، اندر آ کے بیٹھا، ناک بھون چڑھا کے کیا کہوں کہ یہ کیا خدا کی قدرت میں، خدا کے خزانے میں کوئی کمی تھی جو اتنا سا پانی مجھے دیا ہے، اس کو ٹب بھر کے دیا ہے، اس کو ہوس بھر کے دیا ہے، مجھے یہ گلاس بھر کے دیا ہے. اللہ کی آواز آئے گی کیا کہ میں نے تو سب کے لیے برسائی تھی، تو ظرف ہی چھوٹا سا لے کر آیا. بس یہ گلہ اگر کرنا ہے تو کس سے کرو کہ کیوں کم دیا خدا نے؟ چونکہ اس چھوٹے سے گلاس میں اس سے زیادہ پانی آ ہی نہیں سکتا. خدا کی قدرت بے پناہ ہے، گلاس کی اندازہ بے پناہ نہیں ہے، اس کی توانائی بہت محدود ہے. اپنی ظرفیت بڑھاؤ، اپنی لینے کی قوت بڑھاؤ، دینے والے میں کوئی کمی نہیں، فقط لینے کی قوت بڑھاؤ. ساری کوشش جو کرنی ہے، دینے والے کو نہیں اکساؤ. بس اوقات ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید پتہ نہیں غافل ہے، پتہ نہیں ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا، پتہ نہیں توجہ ہی نہیں ہے اس کی ہماری طرف، اس کی نظر عنایت دوسروں پر پڑی ہوئی ہے، شاید ہم پہ نظر ہی نہیں پڑتی. نہ، اس کو نہیں اکساؤ، اس کے بارے میں سوء ظن نہ کرو. وہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہے کہ تمہارے ہاتھ میں چھوٹی سی پیالی پکڑی ہوئی ہے، اور وہ بھی منتظر ہے دینے کا. دیکھیں جس طرح سے پیاسا چشمے کی انتظار میں ہوتا ہے، چشمہ پیاسی کی انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور میرا گوارا پانی پیے، دینے والا لینے والے کی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, لینے والا دینے والے کو اکسا رہا ہے, وہ پکار کے کہہ رہا ہے اپنی ظرفیت بڑھاؤ. یہ وہ قاعدہ تھا عرض کیا کہ اس سے آپ موضوع سے ہٹ کر جو مسائل ہیں ان کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اب ہم اس کو موضوع سے رب دیں. موضوع یہ تھا ہمارا کہ قانون خدا نے بنایا ہے اور حق بھی اللہ کا ہے, قانون نافذ کرنا بھی خدا کا حق ہے, حقوق بشر میں سے نہیں ہے. کیونکہ کہا تھا کہ انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے, اپنی ذات کا مالک نہیں ہے جیسے کہ دوسرے معاشرے کا مالک ہو. اب یہ قانون جو اللہ نے بنایا اور نفاذ کا جو مرحلہ آیا اور تشریح اور تفسیر کا جو مرحلہ آیا, ہر انسان اللہ سے قانون دریافت نہیں کر سکتا. نہ اس وجہ سے کہ اللہ ہر ایک کو دے نہیں سکتا, بلکہ ہر ایک اللہ سے لے نہیں سکتا. خب پھر کیا کیا جائے؟ اب مشکل یہاں بن پڑی. ایک طرف سے اللہ سے قانون میں لے نہیں سکتا, دوسری طرف سے خود بھی قانون بنانے کا حق نہیں ہے. تو پھر کیا کریں؟ یا تو مجھے دے دو پھر حق, تو اپنا حق ہے مجھے سونپ دو, میں قانون بناؤں. یا پھر کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ میں قانون وہاں سے لا سکوں. دونوں کام نہیں ہو سکتے, ایک درمیانی راستہ ہے. وہ کیا؟ دوسرا قاعدہ قانون, کہ بعض انہیں انسانوں میں سے الذي بعث في الاميين رسولا منهم, انہیں میں سے بعض انسان ایسے ہوں کہ جن میں لینے کی قدرت اتنی ہی ہو جتنی اس میں دینے کی قدرت ہے, وہ آئے اللہ سے قانون دریافت کریں, جس کو قرآن کی زبان میں نبی اور رسول کہتے ہیں, وہ دریافت کریں. کیوں وہ دریافت کریں, میں اور آپ نہ کریں؟ اب پتہ چل گیا کہ مجھ میں اور ان میں کتنا فرق ہے. معلوم ہو گیا نا یہاں سے کتنا فرق ہے. نبی ہر ایک کو, خدا ہر ایک کو نبی نہیں بناتا, ہر ایک کو رسول نہیں بناتا. وہ جس میں لینے کی, یعنی اللہ کا فیض, اللہ کی رحمت, اللہ کا قانون, اللہ کا عطیہ, لینے کی اتنی ہی قوت ہو جتنی اللہ میں دینے کی قدرت ہے, اسی کو نبی کہتے ہیں, اسی کو رسول کہتے ہیں. وہ یہ قانون دریافت کرے اور پھر اس میں اتنی بھی قوت اور توانائی ہو کہ وہ آ کر اس کو لوگوں کے لیے پہنچائے, تبلیغ کرے. صرف دریافت کرنا ایک فرد کا کافی نہیں ہے, وہ پہنچائے, پہنچا کر پھر اس کی تفسیر کرے. لیکن یہ سارے کام کر لے پھر بھی مقصود حاصل نہیں ہوتا. مقصود حاصل ہوتا ہے اس سے کہ دریافت کرے, ابلاغ کرے, تشریح کرے اور نافذ کرے, نفاذ بھی کرے. یہ چار کام جب تک وہ نہیں کرے گا, معاشرہ بشری قانون سے خالی رہے گا اور قانون کے بغیر بنی نوع بشر کی حیات خطرے میں ہے. بس صحیح قاعدے کی بات یہ ہوئی کہ یہ دریافت کرے ایک, ابلاغ کرے دو, تفسیر کرے تین, نفاذ کرے چار. یہاں سے اب پہلے تین مرحلے معلوم ہو گئے. نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے قانون لے, سمجھتے جائیں ابھی. نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے قانون لے, رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کا قانون پہنچائے. نبی کا کام ہے فقط لینا, رسول کا کام ہے پہنچانا. رسول یعنی قاصد مبلغ, وما على الرسول الا البلاغ, رسول کا کام پہنچانا ہے, رسالت کہتے ہی پہنچانے کو, پہنچائے اور پھر اس کی تفسیر بھی کرے. لیکن ایک چیز باقی رہ گئی ہے, اس کا نفاذ. اب یہاں سے تین منصب پیدا ہو گئے, توجہ فرمائیں گے, تین منصب پیدا ہو گئے. ایک منصب ہے, ایک منصب قانون لینے کی وجہ سے, ایک منصب قانون پہنچانے کی وجہ سے, ایک منصب قانون نافذ کرنے کی وجہ سے. تفسیر اسی رسول ہی کا کام ہے، اسی منصب میں آ جاتی ہے. یعنی چار کام ہیں، تین منصب. قانون لینے کی وجہ سے جو منصب پیدا ہوا وجود میں آیا، منصب نبوت ہے. قانون پہنچانے سے جو منصب پیدا ہوا، منصب رسالت ہے. اور قانون نافذ کرنے سے جو منصب پیدا ہوتا ہے، منصب حکومت ہے. تین منصب ہو گئے نا، کون سے؟ رسالت، نبوت اور حکومت. یہ تینوں منصب، اس بات کا نتیجہ، تینوں منصب کس کا حق ہے؟ کون دے؟ انسان کوئی بھی یہ تینوں منصب خود آپس میں تقسیم کر لے، ایک کو رسول بنا دے، ایک کو نبی بنا دے، ایک کو حاکم. نہ، یہ تینوں منصب کس کے ہو گئے؟ اللہ کے. یعنی نبی بھی بنانا ہے کس نے؟ اللہ نے. رسول بھی بنانا ہے اللہ نے، اور حاکم بھی اللہ نے. یعنی یہ تین منصب منصب الہی ہو گئے، حق خدا ہے، تینوں حق خدا. ووٹ سے، الیکشن سے نبی الیکٹ ہوتا ہے؟ ہوا ہے کبھی آج تک نبوت کے انتخابات ہوئے؟ ممکن ہے کسی گمراہ فرقے میں ہوتے ہوں، عقل مندوں میں نہیں ہوئے آج تک نبوت کے انتخابات. رسالت کے ہوئے نہیں؟ ہوئے، وہ بھی نہیں سکتا، چونکہ یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے، آپ کا منصب ہی نہیں ہے. یہ منصب خدا کا ہے. حکومت بھی، یعنی نفاذ، نفاذ قانون، دریافت قانون نبوت، منصب نبوت، تبلیغ قانون منصب رسالت، نفاذ قانون منصب حکومت. پس تینوں ہو گئے منصب الہی، خدائی منصب. یعنی اللہ تقسیم کرے، اللہ دے. فقط کسی بشر کے حقوق میں، کے زمرے میں یہ آتے ہی نہیں، حقوق بشر میں سے نہیں ہے، حقوق اللہ میں سے ہے. بس معلوم ہو گیا، حقوق بشر کا دائرہ بھی اور حقوق اللہ کا دائرہ بھی. چونکہ جب انسان، انتخابات ہوتے ہیں، آپ اپنا ووٹ ڈالتے ہیں، میں اپنا ووٹ ڈالتا ہوں، یہ ووٹ کس چیز کا نام ہے؟ ووٹ جو ہم کہتے ہیں، یہ کس چیز کا نام ہے؟ ووٹ کہتے ہیں حق، اظہار حق کے رائے، اظہار حق کے رائے، اظہار حق کے انتخاب. خوب، اظہار اس وقت کریں جب آپ کو حق پہنچتا ہو، اور حق اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ آپ کا منصب ہو. اگر یہ منصب ہی نہیں ہے میرا، تو میرا حق بھی نہیں ہے. اگر میرا حق نہیں ہے، مجھے اس کے اظہار کا بھی گنجائش میرے لیے نہیں ہے. ووٹ ڈالنا یعنی اپنے حق کا اظہار کرنا، حق کے انتخاب کا اظہار کرنا. اور یہ انتخاب میرا حق ہی نہیں ہے، جب میرا حق نہیں ہے، میں اس کا اظہار کیوں کروں؟ غلط کر رہا ہوں. ہوا ہے کبھی ہم نے ہندوستان میں وزیراعظم کے انتخابات کے ووٹ یہاں ہم نے ڈالے ہوں؟ پڑھے ہیں کبھی ایسے؟ کسی اور ملک میں، امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں یا ووٹنگ پاکستان میں ہو رہی ہے، ہم نے اور آپ، یعنی پاکستانی شہری ووٹ ڈالیں؟ اگر ڈالیں دنیا ہنسے گی، مذاق اڑائیں گے، مسخرہ کریں گے، دیکھو یہ نادان. وہاں اظہار حق کر رہے ہیں جہاں پر ان کو حق ہی نہیں پہنچتا، ہنسیں گے نا لوگ. بس جہاں حق نہ پہنچتا ہو، وہاں اظہار حق کے انتخاب کرنا تمسخر ہے، مسخرہ ہے. تو جہاں ہمیں حق پہنچتا ہی نہیں ہے، حاکم انتخاب کریں، وہاں پر انسان خود ووٹ ڈال کے اپنے لیے حاکم انتخاب کرے، وہ یہ بھی مسخرہ ہے، یہ بھی مذاق ہے. البتہ چونکہ ہمارے نفع میں ہے، لہذا ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتے، لیکن ہے مذاق کی بات ہے. یہاں سے اب ایک، پہلے وقت ختم ہو گیا، فقط ایک کلمہ، ایک نقطہ جو کل کے لیے آپ کے سوچنے کا مواد، کون سا؟ وہ یہ ہے کہ علم علم فقہ ہمارے پاس دو علم ہیں, ایک ہے علم فقہ اور ایک ہے علم اصول. دو چیزیں ہیں نا, اصول دین اور فروع دین. فروع دین کا تعلق ہو جاتا ہے فقہ سے, اور اصول دین کا تعلق ہوتا ہے علم اصول سے. ان کے درمیان جو فرق ہے وہ یہی سے پیدا ہو گیا. ابھی یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا مسئلہ علم فقہ کا مسئلہ ہے اور کون سا مسئلہ اصول دین کا مسئلہ ہے, اس کی یہی سے ابتدا ہو جاتی ہے. بس کل ہمیں یہی بیان کرنا ہے کہ حکومت, رسالت, نبوت, یہ تین منصب, یہ آیا علم فقہ کے مسائل ہیں یا علم اصول کے مسائل ہیں. علم فقہ کا مسئلہ صرف اس سے نہیں بن جاتا کہ فقہ کی کتاب میں آ جائے تو فقہی مسئلہ ہو گیا ہے, اصول کی کتاب میں لکھ دیں تو اصولی مسئلہ ہو جائے. نہ, یوں نہیں ہوتا. علم فقہ کے مسئلے کی اپنی ایک معیار ہے, کسوٹی ہے. علم اصول کا ہونے کی بھی ایک کسوٹی ہے, اور پھر ہمارے فرائض بھی دونوں کے مقابلے میں جدا جدا ہیں. وقت تمام ہے, کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس بارے میں عرض کریں گے.
تھوڑا ایک کنفیوژن,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر, سوال تو اس کو باقاعدہ نہیں کہہ سکتے, ہماری یعنی جو کل آپ کی بحث تھی اس سے متعلق بات ہے. کل ہمارے بھائی نے سوال پوچھا تھا ختم نبوت کے بارے میں, تو اس کا جواب دیتے وقت ہم نے ایک عمارت بنائی تھی, ٹھیک ہے. اس میں یہی تھا کہ ہر نبی جو ہے آیا, ہر پیغمبر آیا, اس نے ایک ایک اینٹ رکھی اور رسول نے آ کے اس کی تکمیل کی, اور اب اس میں جو ہے رہ رہے ہیں. اس میں شک نہیں ہے کہ مثال بہت اچھی تھی, عمارت بھی بہت اچھی تھی, لیکن اگر ہم ریورس میں آتے ہیں کہ ہم سے پہلے یعنی رسول نے اس کی تکمیل کی اور اس سے پہلے باری باری پیغمبر ایک ایک اینٹ رکھتے تھے, تو اس زمانے میں جو لوگ اس عمارت میں رہ رہے تھے کہ جبکہ یہ عمارت مکمل نہیں تھی, تو کیا آپ یا میں ایسی عمارت میں رہ سکتے ہیں, ایسے گھر میں رہ سکتے ہیں جو مکمل نہ ہو؟ تو ان لوگوں کی کیا تقصیر تھی جو اس عمارت میں رہ رہے تھے جو کہ مکمل نہیں تھی؟
اس لیے کہ عمارت میں بیٹھنے والے ہمیشہ ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے. کبھی عمارت میں بیٹھی ہوئی کلاس اول ہوتی ہے ادنا, کبھی کلاس دوم, کبھی کلاس سوم, کبھی چہارم, اور کبھی وہ آخری کلاس. اس تعلیمی نصاب کی آخری کلاس, فرض کر لیں دہوں. اب ایک عمارت ہے اور اس کے معلم, اسی عمارت میں پہلی کلاس کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں, پہلی کلاس کے افراد کو پہلی کلاس کی سطح کا معلم چاہیے اور پہلی کلاس کی سطح کی عمارت چاہیے اس کو. پہلی کلاس کے بچے کو کلاس دہم کا نصاب نہیں پڑھایا جا سکتا. نصاب بھی تدریجن بڑھنا چاہیے, نصاب کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ نصاب پڑھنے والوں کی صلاحیت اور استعداد بھی آہستہ آہستہ, یہ دو کالم ہیں جن کو ایک ساتھ ترقی کرنی ہے. ایک طرف سے یہ نصاب کا کالم بڑھتا جائے, اور ایک طرف سے وہ جو نصاب کی تعلیم پا رہے ہیں ان کی صلاحیت کا کالم بھی بڑھتا جائے. لذا ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب تعلیم آسمانی ایک نبی خدا لے کر آئے, کس کے لیے؟ بشریت کے لیے, انسانیت کے لیے. اس انسانیت کی اپنی ایک سطح تھی, ایک درجہ تھا اس کا. جتنا ان کا درجہ تھا, جتنی ان کی سطح فہم تھی, اتنی ہی تعلیم معلم کی طرف سے نازل ہوئی, اور معلم بھی اسی سطح کا مقرر ہوا جس سطح کی وہ متعلم تھے, جس سطح کے شاگرد تھے. आपको मालूम है कि पहली क्लास जब पहली क्लास का सिलेबस पढ़ लेती है तो क्लास की सतह थोड़ी सी बुलंद हो जाती है, ऊपर आ जाती है ना। यू नहीं हुआ कि पहली क्लास को निकाल दिया गया, दूसरी क्लास आके उसकी जगह बिठा दी हमने क्लास दो वम में, ऐसे नहीं होता। वही जो क्लास अव्वल है वही क्लास दो वम में पहुंची है। अब जब क्लास दो वम में आ गई, अब फिर क्लास अव्वल का मुअल्लिम और क्लास अव्वल ही की पहली उर्दू की पहली किताब फिर पढ़ाएं इनको क्लास दो वम में भी, इससे तो रुक जाएंगे, ये तदरीजन ऊपर नहीं आएंगे, कमाल तक नहीं पहुंचेंगे, ना निसाब कमाल तक पहुंचेगा ना क्लास। बस क्या होनी चाहिए, क्लास अव्वल का निसाब पढ़ लेने के बाद उस क्लास में इस्तेदाद पैदा हो गई है एक निसाब बालातर, एक सिलेबस एक और दर्जे का उसको पढ़ाया जाए। अब दूसरे दर्जे का जब सिलेबस आया तो मुअल्लिम भी तब्दील हो गया, निसाब भी बदल गया, मुअल्लिम भी तब्दील हो गया। तीसरी क्लास में आए, चौथी क्लास में आए, क्या होता रहा, दोनों काम होते रहे, मुअल्लिम भी बदलता रहा, निसाब भी बदलता रहा, हत्ता के आ पहुंचे उस क्लास में जो आखिरी क्लास है जहां से फारिग़ तहसील हुआ जाता है, उसके बाद किसी और क्लास में नहीं जाना, आखिरी क्लास। आखिरी क्लास में जब आप पहुंचे नतीजा क्या हुआ कि अब मुअल्लिम के बाद भी कोई मुअल्लिम नहीं आएगा, निसाब के बाद भी कोई निसाब नहीं आएगा, क्योंकि क्लास अपने निसाब को भी तकमील कर चुकी है और आखिरी मुअल्लिम जिसने ये निसाब तालीम देना था वो मुअल्लिम भी आ चुका है। लिजा जब निसाब भी मुकम्मल हो जाए और इस निसाब का मुअल्लिम भी उसकी तालीम दे दे, ना नए मुअल्लिम की जरूरत है और ना नए निसाब की जरूरत है। अब इस क्लास को कयामत तक के लिए, जहां से ऊपर कोई और क्लास हो ही नहीं सकती, कयामत तक के लिए यही निसाब रहेगा इस क्लास का और यही मुअल्लिम रहेगा इसका जो लेकर आया है। ये बस वो जो मिसाल दी थी इमारत की, वो ईंटों की मिसाल दी थी कि आखिरी ईंट लगाने वाला इमारत कंप्लीट करने वाला मुअल्लिम, अब मुहाफिज की जरूरत है उसको। अब मिसाल दी आपको उस इमारत में क्लास की मिसाल दी कि एक क्लास अव्वल है और वो क्लास पहुंची क्लास दहम तक जो आखिरी क्लास है, हमारे फर्ज में आखिरी क्लास है, दहम पर जाकर आगे कोई क्लास नहीं है। बस इस क्लास दहम का जब निसाब आ जाए, निसाबी बोर्ड तोड़ दिया जाता है, अब मजीद निसाब नहीं बनेगा, क्योंकि यह निसाब तमाम जरूरतें इन लोगों की पूरी करता है। एक नुकता शायद आपके जहन में फिर यह सवाल आ जाए कि इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ हम हैं जो आखिरी क्लास का निसाब पढ़ रहे हैं, हमसे पहले गुजरने वाली कौमों ने इसका मतलब यह हुआ कि फकत छोटी क्लासों का निसाब पढ़ा है, तो फिर उनके साथ तो ज्यादती हो गई, या तो उन्हीं कौमों को यहां तक लाया जाता, वो कौमें तो यहां नहीं पहुंची, वो कौमें छोटा निसाब और वो पहला इब्तदाई निसाब पढ़कर चली गई, हम बाद में आए बड़ा निसाब हमने पढ़ लिया, क्लास दोहम हमारे नसीब में हो गई, मुमकिन है ये सवाल हो ना। ये ऐसा निसाब है कि जब आपने पहली क्लास का निसाब बनाया, पहली क्लास का निसाब पढ़ा लेने के बाद दूसरी क्लास का जब निसाब बनाया तो दूसरी क्लास के निसाब में पहली क्लास वाला सारा निसाब मौजूद है, तीसरी क्लास में पहली क्लासों का सारा निसाब मौजूद है और दसवीं क्लास के निसाब में पहली सारी क्लासों का निसाब मौजूद है, यानी उनकी सारी खूबियां इसमें हैं, उनके सारे महासिन इसमें हैं, उनमें जितने निकात कुव्वत थे वो सारे इसमें हैं, फकत वो चीजें नहीं हैं जो छोटी क्लास होने की वजह से उस निसाब में थी, वो सिर्फ खास कर दी गई हैं, लेकिन तकामुल इंसान और तकमील इंसान के लिए वो निसाब हरगिज काफी नहीं था। लिजा जितनी बशरियत थी उतना निसाब था, अब इसमें चूंकि अंबिया की इन काविशों से, इन तालीमात से, इन आसमानी कुतुब से, इन अदियान से, इन शराये आसमानी से ये कारवान क्लास इंसानी اب اس کو قوموں میں نہ تقسیم کریں، امتوں میں نہ تقسیم کریں، یہ ایک کلاس ہے، یہ ایک کلاس ہے، یعنی انسانیت ایک کلاس ہے، انسانیت ایک شاگرد واحد ہے، انسانیت کا نصاب ہے نہ قوموں کا نصاب. شریعتیں انسان کے لیے ہیں، آئین آسمانی انسان کے لیے ہے، یہ انسان نہ انسان خاص زید اور عامر و باکر، نہ نوع انسان، اس وقت بھی نوع انسان تھی، آج بھی نوع انسان ہے، نوع انسان کی تکمیل کا نصاب وہاں سے شروع ہوا، یہاں پر آ کر کمپلیٹ ہوا، اس کا آخری صفحہ لکھ کر بند کر دیا گیا، اب فقط اس کو پڑھاتے جاؤ قیامت تک، اس میں اور اضافے کی گنجائش نہیں ہے.
تو آپ نے اس میں جو کہا، پہلی ایک بات اس میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا شرائع اس آسمانی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہی کہا کہ پچھلا نصاب آگے شامل ہوا، اس کا مطلب پچھلے نصاب کی کوئی تردید نہیں کی گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے کہنے کا مطلب، یہ آپ کے کہنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول سے پہلے جو ہے لوگوں کا سطح فہم ریورس میں جا رہا ہے. خیر، آدم علیہ السلام کے وقت لوگوں کا سطح فہم کیا ہوگا یہ تو سوچنے کی بات ہے، اور رسول کے بعد جو ہے لوگوں کا سطح فہم برابر رہا ہے، کیا یہی مطلب ہے آپ کے کہنے کا؟
اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ آپ یعنی آسمان سے جو دین اترا ہے، آسمان یعنی خدا کی طرف سے نا، یہ اس نیلی چھت سے جو کچھ اترا ہے وہ تو عمیانہ تصور ہے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جو آئین اترا ہے وہ آئین قوم کے لیے نہیں آیا. سابقہ انبیاء بھی جو کچھ لے کر آئے وہ کسی قوم کے لیے لے کر نہیں آئے تھے، یعنی دین یہود قوم یہود کے لیے نہیں تھا، انسانیت کے لیے تھا، بشریت کے لیے تھا. دین مسیحیت بشریت کے لیے تھا، نہ فقط مسیحیت کے لیے تھا، اور بھی اگر ادیان آسمانی ہیں تو وہ بھی بشریت کے لیے ہیں، اور اگر اسلام شریعت اسلامیہ آئی ہے تو وہ بھی بشریت کے لیے ہے، نہ ایک خاص قوم کے لیے، عربوں کے لیے یا معاصر لوگوں کے لیے یا یہاں سے بعد تک کے لیے، بشریت کے لیے. بشریت ایک زنجیر ہے جس کے حلقے آپس میں متصل ہیں. ایک مرتبہ بشریت کو آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں چہروں کی شکل میں، میرے شکل میں، آپ کی شکل میں، انسانوں ان مصادیق اور ان افراد کی شکل میں، لیکن ایک مرتبہ نا آپ قوموں میں بانٹ بانٹ کے نا دیکھیں بشریت کو، ایک مجموعہ بشر، ایک بشریت کو دیکھیں دیگر مخلوقات کے مقابلے میں. بشریت ایک نوع ہے، ایک صنف ہے بشریت، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ایک بشریت ہے. اس ایک بشریت نے مرحلہ وار تکامل کیا ہے تدریجن، یعنی پوری بشریت ایک انسان کی مانند ہے. ایک انسان بچپن سے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہو کر یہ ترقی کرتا ہے اور ترقی کر کے ایک سن بلوغ کو پہنچ جاتا ہے. پوری بشریت حضرت آدم سے لے کر قیامت تک، یہ پوری بشریت ایک انسان کی طرح ہے. اس کا ایک پیدائش تھی اس بشریت کی، نہ حضرت آدم کی، حضرت بشریت کی پیدائش. بشریت کی پیدائش کا ایک بچپن تھا، اس کا ایک لڑکپن تھا، اس کی ایک جوانی تھی، اس کا ایک بلوغ تھا، اور اس کا ایک کمال ہے. یہ ایک زنجیر کی طرح، یا کہ ایک انسان واحد کی طرح، ساری بشریت اولین انسان سے لے کر آخرین انسان تک، یا آج تک کہیں آپ، یہ مجموعہ بشریت کا یہ متصل حلقات ہیں. اس نے اس طرح سے تکامل، تدریجن تکامل کیا ہے، جس طرح سے ایک بچہ تدریجن تکامل کر رہا ہے آہستہ آہستہ، وہ اس کی عمر کے حصے ہیں وہ سارے. لہذا اس کو قوموں میں نہ بانٹیں، یہ نہ کہیں کہ فلاں قوم فلاں قوم فلاں قوم کا نبی، نہ، بشریت کا نبی فلاں، بشریت کا دین فلاں، بشریت کا نبی فلاں، بشریت کی شریعت فلاں. یہ سلسلہ آتا رہا، ہر شریعت کے بعد ایک دوسری شریعت آئی، ہر بشریت کے ایک حلقے کے بعد ایک دوسرا حلقہ آیا، یعنی وہی نوع بشر تکامل کر رہی ہے، نوع بشر تکامل کر رہی ہے، نوع بشر کی بقا ہے اس میں. اس نوع بشر کو ایک بنا کر دیکھیں آپ، ایک واحد کے طور پر دیکھیں آپ.
ہاں صاحب، آپ نے بتایا کہ لین دین کا جو مسئلہ بتایا کہ اس میں دینے والے کا ضرب بہت بڑا ہے اور کوتاہی لینے والے کی طرف سے، تو جب دینے والے کا ظرف بہت ہی بڑا ہے تو اس نے پھر یہ لینے والے کم ظرف کیوں بنائے؟ یعنی وہ چاہتا تو اس کے پاس اتنا بڑا ظرف ہے کہ وہ ہر شخص میں یہ صلاحیت پیدا کر دیتا, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. تو کیوں ایسا نہیں کیا جبکہ اس کے پاس تو کمی نہیں ہے؟
خوب سوال ہے, ہر ذہن میں آنا چاہیے تھا یہ سوال کہ جب لینے دینے والے میں بے پناہ قوت ہے دینے کی اور لینے والے میں محدود قوت ہے, تو یہ دینے لینے کی قوت بھی تو اسی نے دی ہے, یہ تو ہم نے خود نہیں بنائی اپنی قوت. جواب یہ ہے اس کا کہ دینے والے نے ہمیں جو قوت دی ہے, لینے کی قوت, یہ ظرف, لینے کا جو ظرف دیا ہے, یہ کوئی ٹھوس ظرف نہیں دیا اس نے. آپ کے اصطلاح کے بقول لچکدار, کیا کہتے ہیں آپ اس کو, فلیکسیبل لینے کی قوت اس نے دی ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ظرف ایسا ہے, جس طرح سے آج مثلا دیکھیں نا, بعض ایسی چیزیں ہیں فلیکسیبل ہیں نا ایسی, جن میں سکڑنے کی بھی قوت ہے اور پھیلنے کی بھی. سردیوں میں کیا ہے, وہ سکڑ جاتی ہیں, گرمیوں میں پھیل جاتی ہیں. پلاسٹک, موم, ایسی چیزیں ہیں نا کہ اس کو اگر ٹھنڈا کرے تو سکڑ جاتی ہے, گرم کرے تو اس کو پھیل جاتی ہے. ایک ظرف ایسا ہے, اور اس کے سکڑنے اور اس کے پھیلانے کا کام یہ خود انسان کے اپنے اختیار میں ہے. یعنی پہلے پہل یوں ہوا تھا کہ خدا نے سب کو مساوی, سب کو مساوی استعداد دی, صلاحیت دی, ظرف سب کو ایک جیسا دیا, سب کو ایک جیسے پیالے دیے, لیکن یہ کہا کہ دیکھو یہ پیالے ایسے ہیں, یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں, یہ سکڑ بھی سکتے ہیں, یہ پھیل بھی سکتے ہیں. یہ اس خصوصیت کا پیالہ دے رہا ہوں ہر ایک کو, خیال رکھنا اس کا. ایسے برتن جو ہے نا, وہ جو ذرا سی آنچ سے ٹوٹ جاتے ہوں, ہے نا ایسے برتن جو ذرا سی آنچ سے ٹوٹ جاتے ہیں. آغا صاحب نے شاید کچھ توڑ دی ہے, ٹوٹی نہیں ہے, ذرا سی اس سے ٹھوکر سے ٹکر سے ٹوٹ جاتی ہیں چیزیں, ایسی بھی چیزیں. یہ ظرف بشری جو لینے کی قوت ہے یہ ایسے ہے, ذرا سی دمک سے ٹوٹ جاتی ہے, ذرا سے ٹیمپریچر سے سکڑ جاتی ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. انسان سب نے مساوی استعدادیں لی ہیں, لے کر کیا کیا, لینے کے بعد بعضوں نے اس شیشے سے بھی زیادہ نازک چیز کا خیال نہیں رکھا, اچھا سوراخ کر دیا اس میں, اگر اس میں نیچے سے میں سوراخ کر دوں تو یہ تھوڑا سا پانی بھی جو ہے وہ بھی اس میں نہیں آ سکے, یہ تھوڑا سا بھی نہیں آ سکے گا, سوراخ کر دیا, میں نے خود سوراخ کر دیا. پھر کیا کیا, اس کو استعمال کرتا رہا. یہ کھانا پکانے کے برتن ایسے نا, خواتین کھانا پکاتی ہیں, ہر دفعہ کے پکانے سے اس کے ایک تہ جم جاتی ہے نا مسالے کی. چاول پکاتے ہیں تو دیگ کی تہ میں کچھ چیزیں تو چپک جاتی ہے دیگ سے, پھر وہ کیا کرتی ہیں, اس کو کھرچتی ہیں, مانجتی ہیں اس کو. خب آپ فرض کریں ایک ایسی دیگ ہے کہ ہر روز صبح شام اس میں آپ پکا رہے ہیں, اور ہر پکانے سے اس میں کیا جم گیا, تہ جمتی جاتی ہے نا چاولوں کی. اور آپ نے پہلی دفعہ پکائی, ایک سینٹی میٹر تہ جم گئی, پھر دوبارہ اسی میں بغیر کھرچے ہوئے وہ پہلی تہ بھی رہی, اس کے اوپر پھر ایک اور دیگ پکائی, پھر ایک سینٹی میٹر اور تہ, اور اس طرح روزانہ پکاتے پکاتے اگر ایک سال بھی نہیں, چھ مہینے اگر اس دیگ میں یوں پکاتے رہیں, پہلے دن جب اس دیگ میں آپ نے کھانا پکایا تھا کتنے چاول پکے, 14 کلو. اگر 6 مہینے بعد اسی طرح پکاتے رہیں تو مشکل سے 1 کلو بھی نہیں پکیں گے, کیونکہ تہ پہ تہ جب چڑھے گی تو اس کی ظرفیت کیا ہوتی جائے گی, کم ہوتی جائے گی, محدود ہوتی جائے گی. قرآن نے تعبیر جو کی ہے, کہا کہ یہ گناہ کیا ہے, رین, رین کہتے ہیں میل کو, تہ کو, کہا کہ یہ گناہ, یہ معصیتیں, یہ غفلتیں, یہ لاابالی پن, یہ بےہودہ باتیں, یہ بےہودہ نگاہیں, یہ بےہودہ عمل, یہ لا یعنی سب کچھ, یہ کیا ہے, یہ انسان کے دلوں پر طے ہے. ایک گناہ کیا, اس دل پر طے جم گئی, دوسرا کیا, ایک اور طے جم گئی, تیسرا کیا, ایک اور طے جم گئی, چوتھا کیا, ایک ہے جمتی گئی, اب کیا ہوا, خب طے آتی گئی نا ظرفیت کیا ہوگی اس کی, تنگ ایک دن پھر کیسا آئے گا, بل رین تھی نا, بل ران علی قلوبہم, نیل جم گئی, تہ چڑھ گئی ان کے اوپر, کتنی تہ چڑھ گئی, ایک دن ایسا آیا کہ بل علی قلوب اقفالہا, اب دل میں اصلاً گنجائش ہی نہیں ہے, اس کو تالا لگا دو, اس میں ایک قطرہ بھی ڈالا تو کدھر ڈالا جائے گا, باہر, ان دیکھ کے اندر جب اتنی تہ جم جائے کہ دیکھ کے دہانے سے بھی باہر نکل آئے, اس دیکھ میں ایک قطرہ بھی ایک دانہ بھی ڈالا تو وہ کدھر چلا جائے گا, باہر, بس دل ایسے ہوتے ہیں کہ خود ظرفیت خود انہوں نے کیا کر دی, محدود کر دی, خود اس کو ایسا بند کر دیا کہ خود دل پہ اپنے تالا ڈال دیا, تالا ڈلی ہوئی چیز میں کوئی چیز نہ, تالا جس صندوق پہ پڑا ہوا ہو نہ اس صندوق میں کچھ رکھا جا سکتا ہے نہ اس سے کچھ لیا جا سکتا ہے, بس دلوں پر تالے خود انسان نے خود لگا دیے, اس کے بجائے دوسرے, یہ ایسا ظرف ہے کہ جب بھی اس میں آپ نے کھانا پکایا, کھانا پکانے کے بعد دھوئیں مانجیں اس کو, یہ ایسا ہے, اب سلور کے ظرف تو ایسے ہیں نا مانجنے سے ان کی وسعت بڑھتی نہیں ہے, لیکن انسان کا دل ایسا ہے کہ ہر دفعہ اس میں اگر غبارہ دیکھے نا, غبارہ ایسے ہوا نکال کے دیکھے تو کتنی جسامت ہے اس کی, ایک انگلی جتنا, ایک پھونک ماری کچھ چیز گئی نا اس کے اندر, اس کی ظرفیت کیا ہو گئی, تھوڑی سی حجم بڑھ گیا نا اس کا, ایک پھونک اور مارو پھر حجم بڑھ گیا, دوسری پھونک مارو پھر حجم, ہر پھونک جو مارتے جائیں گے کیا ہوتا جائے گا, اس کا حجم بڑھتا جائے گا, انسان کا دل ایسے ہے, ایک عمل صحیح ایک اطاعت کرنے سے ایک فیض پانے سے ایک رحمت دریافت کرنے سے اس کا حجم اور بڑھ جاتا ہے, اور زیادہ اس میں گنجائش آ جاتی ہے, ایک علمی مسئلہ سیکھنے سے, اب پہلی کلاس میں بہت تھوڑی سی استعداد تھی مجھے, اتنی کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں مشکل سے سمجھا تھا, بڑی زحمتوں کے ساتھ, الف لکھتے ہوئے پتہ نہیں کتنے ڈنڈے کھائے, الف نہیں لکھا جاتا تھا, آج میں وہی ہوں, پیچیدہ ترین مسئلے سن رہا ہوں سمجھ رہا ہوں, تو وہی استعداد کس طرح یہاں اتنی بن گئی ہے, آج میں طب کے مسئلے, انجینئرنگ کے مسئلے, فلسفے کے مسئلے, مذہب کے مسئلے, سیاست کے مسئلے, اجتماع کے مسئلے, معاشرت کے مسئلے, خاندانی مسئلے, پیچیدہ ترین دنیا کے, حتیٰ کہ میں آج وہ ہوں کہ جس نے شاہکار خلق کیے ہیں اس بشر نے, آج اس نے کمپیوٹر ایجاد کیا ہے, آج اس نے کیا کیا ایجاد کیا, اسی استعداد نے جس کو پہلی کلاس میں الف لکھنا نہیں آتا تھا وہ مجھے بھی کمپیوٹر کیسے بن گیا, اس لیے کہ اس نے اس استعداد کو کھولا, یہ کھولنا بھی اپنے اختیار میں ہے, اس کو بند کرنا بھی اپنے اختیار میں ہے, لذا اگر رحمت خدا آتی ہے اور میری استعداد تھوڑی سی ہے چھوٹی سی, تو میں نے خود اس کو اتنا رکھا ہوا ہے, یا ممکن ہے اصل تالا ہی ڈال دیا ہو, بند کر دیا ہو اس کو, اصل اس کو کھولا نہیں میں نے, اس کو وسعت نہیں دی میں نے, علی علیہ السلام کا فرمان ہے یا کمیل ان ھذہ القلوب اویا فخیرھا اوآھا, جناب کمیل کو فرماتے ہیں مولا وصیت کرتے ہوئے کہ اے کمیل یہ دل, یہ تمہارے دل, یہ لوگوں کے دل, یہ ظرف ہیں, اویا کہتے ہیں نہاز القلوب, اویا جم ہے وعاء, وعاء کہتے ہیں ظرف کو, برتن کو, فرماتے ہیں کہ ھذہ القلوب اویا, یعنی یہ دل ظرف ہیں, برتنوں کی مانند ہیں, فخیرھا اوآھا, بہترین دل وہ ہے جس کی وسعت سب سے زیادہ ہو, فخیرھا اوآھا, یعنی بہترین دل وہ ہے, خیر القلوب وہ دل ہے کہ جس کی ظرفیت سب سے زیادہ ہو, جس کی ظرفیت بہت محدود ہے وہ, اور یہ دیکھیں پیغمبر اکرم کی شان اسی سے روشن ہو جاتی ہے, کیا فرمایا, الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھولا, شرح صدر یعنی وسعت, وسعت قلبی, دل کی وسعت, استعداد کی وسعت, اتنی وسعت جو کسی اور کو عطا نہیں ہوئی, من يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. آیہ قرآن. خدا اگر کسی کو ہدایت کرنا چاہتا ہے تو ہدایت کی علامت جو ظاہر ہوتی ہے اس میں وہ کیا ہے کہ اس کے دل میں شرح صدر پیدا کرتا ہے. ہدایت کی علامت شرح صدر ہے. جس میں شرح صدر نہیں ہے وہ اصلاً ہدایت کے قابل نہیں. تو بعض لوگ دیکھیں نا اتا پیغمبر کے ہاتھوں بھی ہدایت نہیں پا سکے, نہیں پائی نا آخر تک نہیں پا سکے ہدایت. کیا قصور تھا ان میں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہدایت سے پہلے شرح صدر ہے. جب شرح صدر ہی نہیں ہے ہدایت سے مانی سکتی اس میں.